مزید تعارف.
اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن الا الرحمن انه بكل شيء بصير. ام ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور.
اولم یرو الی الطیر، کیا انہوں نے دیکھا نہیں پرندوں کو، کبھی پرندوں کی طرف غور کیا؟ فوقہم، جو ان کے اوپر ہی ہیں، صافات، پر کھولے، پر پھیلائے. صافات، صافت ان کی جمع ہے. صافت ان کا ایک معنی تو پروں کو پھیلانا ہے جو سیدھی ایک قطار کی شکل میں آ جائے، تو کہ صف سے ہے یہ. صفر تیر کہتے ہیں، پرندوں نے اپنی اڑان میں پروں کو قطار کی طرح سیدھا کر دیا، بالکل سٹریٹ. اور اس طرح سٹریٹ کرنا، ایسا سیدھا کرنا کہ پوری طرح پھیلا کے ان کو بالکل حرکت نہ دینا، وہاں سٹل ہو جانا، جیسے ایگلز ہوتے ہیں نا، وہیں رک جانا. اور صافات پرندوں کی قطار کی طرف بھی اشارہ ہے کہ بعض پرندے کیسے اڑتے ہیں، پورے ڈسپلن کے ساتھ لائن بنا کر وی کی شیپ میں. اولم یرو الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن، اور وہ پر سکیڑ بھی لیتے ہیں، یعنی اڑ رہے ہوتے ہیں اور کبھی پھیلے ہوئے پر اور پھیلے ہوئے پروں کے ساتھ سٹل ہوتے ہیں، اور کبھی پر اپنے ہوا میں ہی سمیٹ کر وہیں کا وہیں کھڑے ہوتے ہیں. یہ اللہ کی قدرت نہیں؟ ما یمسکہن الا الرحمن، نہیں تھامے ہوئے ان کو کوئی اور سوائے رحمان کے. رحمان ان کو تھامے ہوئے، ورنہ تم بھلا اڑ کے دکھاؤ اور اس طرح اپنے بازو پھیلا کر ہوا میں سٹل ہو، یا اپنے بازو سکیڑ کے نیچے نہ آ گرو تو کہنا. وہ کون ہے جس نے پرندوں کو یہ قدرت اور صلاحیت بخشی کہ وہ فضا میں اس طرح معلق ہو جائیں؟ انہ بکل شیء بصیر، یہ نشانی کیا سکھاتی ہے؟ کہ وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ہر چیز کو واچ کر رہا ہے. سورۃ النحل میں آتا ہے، الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء ما یمسکہن الا اللہ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. اچھا، پرندوں کے بارے میں ایک چیز آپ سے شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ پرندے جو ہیں ان کے لیے یہاں پر لفظ استعمال ہوا، خاص طور پر کہ صافات ہیں. صف کی بات اگرچہ آپ پہلے بھی بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں، سورت الصف، سورت الصافات، اور فرشتوں کی صفیں، اور نماز کی صفیں، اور صف بندی کی فضیلت اور فائدے، اور یہاں پر پرندوں کی صفوں کی بات ہے. یعنی اگرچہ ان کے پر پھیلانا بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یعنی کہ وہ صف اور لائن جو ان کی ہے وہ بھی قابل غور ہے. آیت ذرا دیکھیے کیا ہے، اولم یرو الی الطیر فوقہم. انداز آپ دیکھیے، خطاب دیکھیے، اولم یرو الی الطیر فوقہم، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، کیا انہوں نے غور نہیں کیا؟ الطیری، پرندوں کی طرف، فوقہم، جو ان کے اوپر ہیں. کیا مطلب ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی سوال کیوں کر رہے ہیں؟ غور کرو اور اس سے کچھ سبق سیکھو. کبھی دیکھا نہیں تم نے کہ پرندے کس طرح اڑتے ہیں، اور کس طرح وہ پر پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں، اور کس طرح وہ قطار باندھ کے جا رہے ہوتے ہیں اپنی اڑان میں. زمین پر قطار بنانا، صف بنانا آسان ہے، لیکن جب زمین سے اتنی بلندی کے اوپر، جبکہ چاروں طرف آسمان ہی آسمان دکھتا اور زمین بھی نیچے، تو وہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہوتی کہ جہاں پر کھڑے ہو کر کوئی اپنی صف آگے پیچھے کر کے تو درست کرے. اگر ہمیں کبھی لائن بنانی بھی پڑے تو ہماری لائنیں ہوش گوش رکھتے ہوئے جو روز ہم بناتے ہیں، نمازی کی صف دیکھ لیں، تو اس میں ہر روز کوئی نہ کوئی غلطی کرتے ہیں، کبھی آگے ہو جاتے ہیں، کبھی پیچھے ہو جاتے ہیں. لیکن کبھی آپ نے دیکھا ہوگا ہنس، جو پرندہ ہے وی شیپ میں جو لائن بنا کے وہ چل رہے ہوتے ہیں، تو میں ہمیشہ حیران ہوتی ہوں کہ کس طرح یہ اس کو مینٹین کرتے ہیں، ذرا سا بھی فرق نہیں ہوتا. اور پھر سیدھی لائن بنانا پھر آسان ہوتا ہے، اور پھر ایک خاص شیپ میں ان کی جو صف ہے وہ ضرور اٹریکٹ کرتی ہے انسان. سب کام چھوڑ کے جب تک وہ نظر آتے ہیں دیکھتا ہی چلا جاتا ہے. امن ھذا الذی ھو جند لکم، امن، ام اور من کا مجموعہ ہے، ام یا من، کون، ھذا یہ، الذی، وہ جو، ھو جند، وہ لشکر ہے، لکم، تمہارا، یعنی کون سا لشکر ہے تمہارا، ینصرکم جو مدد کرے گا تمہاری من دون الرحمن رحمان کے سوائے، یعنی اللہ کے سوا تم نے کوئی ایسی آرمی تیار کر رکھی ہے جو تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا لے گی، اللہ کا مقابلہ کر لے گی. ان الکافرون الا فی غرور، نہیں ہے کافر مگر دھوکے میں مبتلا، فریب میں، خود فریبی کا شکار ہیں. جن قوتوں پر وہ بھروسہ کیے ہوئے ہیں، اعتماد کرتے ہیں کہ آسمانی آفتوں میں وہ ان کو بچا لیں گے، تو جب مصیبت آتی ہے کوئی بھی نہیں بچا سکتا، کوئی فوج کام نہیں آتی، وہ تو خود بھی ختم ہو جاتے ہیں. امن ھذا الذی ھو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن، اگر رحمان نہ بچائے کوئی نہیں بچا سکتا، ہاں دنیا بھر کی فوجیں اکٹھی ہو کے آ جائیں. اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے اور ایسی فوجوں اور مددگاروں کی وجہ سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے تو وہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے، وہ دھوکے میں ہے. امن ھذا الذی یرزقکم، یا کون ہے وہ جو رزق دیتا ہے تم کو، یعنی اللہ کے سوا ہے کوئی اور؟ ان امسک رزقہ، اگر وہ روک لے اپنا رزق، وہ نہ برسائے بارش، وہ قحط مسلط کر دے تم پر، کون تمہاری فصلیں اگائے گا، کون تمہیں پانی پلائے گا؟ اور یہ سب کچھ دیکھتا ہے انسان، اس کے باوجود بل لجو فی عتو و نفور، بلکہ وہ اڑے ہوئے ہیں سرکشی میں اور نفرت میں، یعنی حق سے اور دور بھاگ رہے ہیں اور اپنی ہی باتوں پر، ضد پر اڑے ہوئے ہیں. لجو کا لفظ جو ہے نا لجاج سے ہے، کسی غلط کام کے اوپر اڑ جانا، وہ ضد کا شکار ہو جانا. لجا کہتے پانی کی گہرائی کو، بحرن لجین پیچھے پڑ چکے ہیں. یعنی اتنی کھلی کھلی نشانیاں دیکھ کر بھی جو نہیں مانتے تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کہ وہ ضد کا شکار ہے، ضد کی وجہ سے وہ اپنی ہٹ دھرمی پہ اڑے ہوئے ہیں. حالانکہ بات یہ ہے کہ آسمان و زمین میں اللہ کے سوا کوئی اور رازق نہیں. قل من یرزقکم من السماوات والارض، کیا کہتے تھے؟ قل اللہ، سورۃ فاطر میں آتا ہے، هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، کوئی بھی نہیں، اس لیے کہ له مقاليد السماوات والارض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، رزق کی کنجیاں تو اس کے ہاتھ میں ہیں. اللہ لطیف بعباده یرزق من یشاء وهو القوی العزیز، لیکن اس کے باوجود لوگ اللہ کو چھوڑ کر اوروں کی طرف رجوع کرتے ہیں رزق کے معاملے میں. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والارض شيئا ولا يستطيعون، سورة النحل 73 ہے یہ. تو کرنا کیا چاہیے؟ فابتغوا عند الله الرزق، رزق اللہ کے پاس تلاش کرنا چاہیے. وعبدوه واشكروا له الیہ ترجعون، اسی کی عبادت کرے انسان، اسی کا شکر گزار رہے، کیونکہ اسی کی طرف واپس لوٹنا ہے. امن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور.
افمن يمشي مكبا على وجهه اهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم.
أفمن يمشي مكبا على وجهه، کیا پھر وہ جو چلتا ہے سر اندھائے اپنے منہ کے بل، اہدا زیادہ ہدایت یافتہ ہے؟ أمن يمشي سويا على صراط مستقيم، یا وہ جو چلتا ہے سیدھا سیدھے رستے پر. اب یہاں دو انسانوں کی مثال دی گئی، ایک وہ جو آنکھیں کھول کے چلتا ہے، سیدھا چلتا ہے، اعتدال کے ساتھ چلتا ہے، صحیح بات کو پہچانتا ہے، سمجھتا ہے، غور کرتا ہے، قبول کرتا ہے، عمل کرتا ہے، اور دوسرا وہ جو بس سر نیچے کر کے اندھا دھن چلا جا رہا ہے، نہیں پتا آگے کیا آئے گا، کہیں ٹھوکر کھاتا ہے، گرتا ہے، مصیبتیں اٹھاتا ہے، لیکن پھر بھی سمجھتا نہیں. تو یہاں دو طرح کے کردار بتائے گئے، ایک وہ جو ہوش و حواس کے ساتھ اس زندگی کا سفر کر رہا ہے، اس زمین پر چل رہا ہے، کیسے؟ پورے ہوش و حواس کے ساتھ، اپنی عقل استعمال کرتا ہے، اپنی آنکھیں استعمال کرتا ہے، سیدھا رستہ دیکھ کے پہچان کے صحیح رستے پہ چلتا ہے. اور دوسرا وہ کہ بس اس کے ذہن میں ایک دفعہ جو بات بیٹھ گئی، جو اس نے ماں باپ سے سیکھ لی، جو اس نے اپنے ماحول سے جان لی، بس آنکھیں بند کر کے اسی کے اوپر جانوروں کی طرح سر نیچے کر کے چل رہا ہے. اگر آپ گھوڑے، گدھے، بھینس، بلی، کتے، ان سب کو دیکھیں کیسے چلتے ہیں، آنکھیں کھول کے دیکھ کے سوچ سمجھ کے نہیں، سر نیچے گرایا اور چلتے گئے، جدھر کسی نے مارا ڈنڈا ادھر ہی بس رخ کر لیا، اپنی کوئی عقل نہیں، باغیں کسی اور کے ہاتھ میں ہوتی ہیں. تو اسی طرح کچھ لوگ اس زمین پر اسی طرح جیتے ہیں، عقل سے کام نہیں لیتے، ایک دفعہ جو بات دل میں سما گئی گدھوں کی طرح اسی پہ اڑ گئے، کوئی فلیکسیبلٹی نہیں، جتنی مرضی دلیلیں دو، جتنا مرضی سمجھاؤ، سمجھ کے نہیں دیں گے. مکبن تو یہ اس ہٹ دھرمی کے لیے یا ایسی کیفیت کے لیے آتا ہے کہ جس میں انسان کے اندر حق بات کو قبول کرنے کی صلاحیت نہ ہو، نہ وہ کسی کی بات غور سے سنے، نہ سمجھے اور نہ حق کی طرف مڑے. سٹبن اپنے خول میں بند، کنڈیشن بس اپنے آپ کو ہی صحیح سمجھنے والا، یہ انسان کی بدقسمتی کی علامت ہے. مومن کیسا ہوتا ہے؟ مسلم کیسا ہوتا ہے؟ مسلم کا معنی پتا ہے آپ کو؟ وہ اونٹ جس کی نکیل اس کے مالک کے ہاتھ، جدھر موڑے ادھر مڑ جائے، ضد اور اڑی کا شکار نہ ہو، ہوش سے رہے، عقل سے کام لے، بات سنے، سمجھنے کی کوشش کرے، جو درست ہو اس کو قبول کر لے، جو ٹھیک نہیں دلیل سے رد کرے. ضد سے رد کرنا اور دلیل سے رد کرنا دو مختلف طریقے ہوتے ہیں. دلیل سے رد کرنا کیا ہوتا ہے؟ کہ کسی نے آپ سے کوئی بات کی اور آپ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں کیونکہ اس کی یہ وجہ ہے، لاجک کے ساتھ دوسرے کو سمجھا دیا. اور ضد سے رد کرنا کیا؟ مجھے سننا ہی نہیں، میں سننا ہی نہیں چاہتا، میں ماننا ہی نہیں چاہتا، میں دیکھنا ہی نہیں چاہتا، تم جتنا مرضی دکھاؤ مجھے، میں نہیں دیکھتا. تو یہ دو طرح کے لوگ برابر نہیں ہوتے. تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کی مثال دے کے جھنجھوڑ رہا ہے. افمن یمشی مکبن علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم. ان میں سے کون ہے ہدایت پر، کون ہے زیادہ ہدایت یافتہ، کون ہے سیدھے رستے پر؟ جو کان کھول کے سنے، ہوش سے دیکھے، عقل سے کام لے، دلیل کی بات مانے اور دلیل سے رد کرے، جو پوری روشنی میں جیے، یا وہ جو جانوروں کی طرح سر نیچے کر کے بس چلتا رہے. یہ مثال جو ہے کہ مکبن علی وجہہ اور یمشی سویئن، یہ دو کردار جو ہیں یہ بھی قابل غور ہیں، کیونکہ میجورٹی جو ہے وہ زندگی کا راستہ جو اختیار کرتے ہیں وہ اپنی سوچ سمجھ سے نہیں کرتے، وہ سر ڈالے جو ایک دفعہ ذہن میں بیٹھ گیا، جو بچپن میں دیکھا، جو ماں باپ نے کیا یا جو معاشرے نے کیا، بس آنکھیں بند کر کے ان کو فالو کرتے چلے جاتے ہیں. اگر ہم دیکھیں تو ہم اپنے کانوں، آنکھوں اور دل سے کیا کام لیتے ہیں، زیادہ تر ان کو کن چیزوں میں استعمال کرتے ہیں. یعنی جیسے کل بھی بات ہوئی تھی کہ باقی کریشن کے پاس آنکھ، کان، دل نہیں ہے، یہ ان کے مقابلے میں انسان ہی کو فضیلت بخشی گئی ہے، انہی کو یہ اعزاز بخشا گیا ہے اور ان کو یہ بہترین نعمتیں دی گئی ہیں. بہت ساری چیزیں ایسی نا جو ہم میں اور جانوروں میں کامن ہو سکتی ہیں، لیکن یہ ہم میں اور ان میں کامن نہیں ہے. لیکن ہم نے ان سے زیادہ ان چیزوں کو کتنا استعمال کیا آخر، اور کہاں کیا، اور کس کے لیے کیا؟ اور کیونکہ اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قلیلا ما تشکرون، کتنا کم تم شکر ادا کرتے. اور شکر کے بارے میں ہم بار بار پڑھ چکے ہیں نا کہ اس میں بالقلب بھی ہے، باللسان بھی ہے، اور پھر بالجوارح بھی ہے. تو بالجوارح میں سب سے پہلے تو یہی کان، آنکھ اور دل ہی ہے نا، جوارح، بڑے بڑے جوارح جو ہیں ہمارے، یعنی جو اللہ نے ہمیں آزاد دیے ہیں. تو کیا ان کو واقعی فائدہ مند طریقے سے ان راستوں پہ استعمال کر رہے ہیں؟ ہم کیا کیا سنتے رہتے ہیں، کیا کیا دیکھتے رہتے ہیں، اور پھر سب سے بڑی بات سوچتے کیا کیا رہتے ہیں نا. ہماری سوچوں کا زیادہ وقت یا سوچ کا زیادہ تر مرکز اور محور کیا چیزیں ہیں؟ کیا ہمارے دل اسی کام کے لیے بنائے گئے تھے جن کاموں میں ان کو استعمال کر رہے ہیں؟ ہم ذرا سب رک کے سوچیں، اپنے لیے سوال لکھیں، کیا میرے دل کی سوچیں شکر گزاری پر مبنی، میرے دل کی کیفیات شکر گزاری پر مبنی، کیا میں اپنے دل سے وہی کام لیتی ہوں جسے شکر گزاری کہا جا سکتا ہے؟ میرا دل زیادہ تر کن سوچوں اور کن فکروں میں منہمک رہتا ہے؟ کیونکہ ہر بات ہمارے دل کو لگ جاتی ہے نا، چھوٹی چھوٹی باتیں بڑے بڑے مقاصد کو پیچھے کر دیتی ہیں، یا نہیں؟ بعض اوقات بالکل یوز لیس، فضول، بیکار، بے مقصد چیز ہماری سوچ کا اتنا بڑا حصہ بن جاتی ہے کہ اس سے بڑے مقاصد جو ہیں وہ پیچھے چلے جاتے ہیں، یا نہیں؟ یعنی پیٹی ایشوز، فضول باتیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں، اس طرح ہم دل کو لگا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ساری انرجی ڈرین ہو جاتی ہے، اور پھر ہم کوئی پازیٹو، مفید، بہتر کام کرنے کے قابل نہیں رہتے. قرآن پاک میں آتا نا لاہیتن قلوبہم، ان کے دل اور ہی فکروں میں مشغول ہیں، اور ہی چیزوں میں لگے ہوئے ہیں، کھیل کود میں ہیں، سنجیدہ چیز نہیں ہے ان کے اندر، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. لاہیتن قلوبہم، لہو سے، لہو کس کو کہتے ہیں؟ غیر اہم چیز میں مشغول ہونے کو جو اہم مقصد سے انسان کو غافل کر دے. بعض اوقات ہم گھنٹوں سوچتے رہتے ہیں کوئی ایسی بات کہ جس کا سوچنا ہمیں نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں کوئی فائدہ نہیں دیتا. اس سے اپنے آپ کو بچانا، اس سے نکالنا، اور نکال کر کسی مفید کام میں اس کو لگانا کس قدر ضروری ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ میں اپنے بندوں پہ ظلم ڈھانے والا نہیں ہوں، یہ بندے خود ہی ہیں جو اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. پھر اسی طرح یہ بھی ہے کہ یہ جاننے کے باوجود کہ رزق اصل میں اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، لیکن اس کے باوجود سب کچھ اس سے لے کر اسی کو ماننے کو تیار نہیں ہے.
قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون. قل هو الذی ذرأکم فی الارض وإلیہ تحشرون.
قل هو الذی انشأکم، کہہ دیجئے وہ ہے جس نے پیدا کیا ہے تم کو. وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور اس نے بنائے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل. قلیلا ما تشکرون، کتنا کم ہے جو تم شکر ادا کرتے ہو، کتنے کم شکر گزار ہو. اگر انسان کو پتہ چل جائے کہ اس کے پاس یہ تین نعمتیں کتنی بڑی ہیں جو مخلوق میں سے کسی کے پاس نہیں، نہ پہاڑوں کے پاس ہے، نہ آسمان کے پاس ہے، نہ سورج چاند کے پاس ہے، اور نہ ہی ان جانوروں کے پاس ہیں جن کے پاس بظاہر یہ کان اور آنکھیں ہیں. یہ صرف اللہ نے انسان کو دی ہیں، لیکن انسان ہے کہ انہی چیزوں کے ساتھ ظلم کر رہا ہے اور ان سے صحیح طور پر کام نہیں لیتا. چھوٹے بچے بولتے نہیں ہیں نا، تو چونکہ ہم زیادہ بولتے ہیں تو کم سنتے ہیں، بچے بولتے کم ہیں تو وہ سنتے زیادہ ہیں. اور سب سے پہلی فیکلٹی جو ماں کے پیٹ سے ہی کام کرنے لگتی ہے وہ سننے کی ہوتی ہے. ایون وہ آپ کی آواز کو پہچانتا ہے پیدا ہونے سے پہلے ہی، بیفور برتھ وہ آپ کی آوازوں سے مانوس ہو جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ کہ اکثر مائیں جب بچوں کو سناتی بھی ہیں یا ان کی سنتی بھی ہیں تو وہی بات ہے، سنتی کم ہے لیکن جتنا ہم چیخ پکار کرتے ہیں وہ پھر ان تک کم جاتی ہے، وہ اوپر اوپر گھومتی رہتی ہے. قل هو الذی انشأکم، وہ ہے رب تمہارا جس نے تمہیں یہ دیا ہے اور تمہیں ان صلاحیتوں سے نوازا ہے، لیکن تم ان کا حق ادا نہیں کرتے. قلیلا ما تشکرون، اور قلیلا ما جو ہے یہ وقت کے لیے بھی ہے اور مقدار کے لیے بھی ہے. کبھی ایسے ہی خیال آ گیا من موجی میں تو زبان سے شکر ادا کر لیا، اور پورے دن کی بھی اگر ہم روٹین دیکھیں تو کتنا ٹائم ہمارا شکر گزاری میں استعمال ہوتا ہے اور کتنا وقت ہمارا شکوے کرنے میں استعمال ہوتا ہے. قل هو الذی ذرأکم، کہہ دیجئے وہ ہے جس نے پھیلایا تم کو، پیدا کیا تم کو. فی الارض، زمین میں. وإلیہ تحشرون، اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے، اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے. جیسے ایک کسان بیج پھیلاتا ہے نا، ذرا کا مطلب ہوتا ہے بیج بکھیرنا، تو انسان بھی اسی طرح بکھر گئے ہیں. اور ایک وقت آئے گا کہ جیسے کسان اپنی پھیلی ہوئی کھیتی کو کاٹتا ہے نا، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی سب کو اکٹھا کر کے ایک جگہ جمع کر لے گا. کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی کسان نے کھیت لگایا ہو اور پھر دوبارہ کاٹ کے جمع نہ کیا اس کو؟ اور اگر آپ دیکھیں کہ کوئی کسان ہے جو زمین بھی تیار کرے، بیج بکھیرے، ساری چیزیں کرے، اور جب کاٹنے کا وقت آئے اس کو چھوڑ دے، کیسے ضائع ہو جائے؟ کوئی انسان یہ نہیں کرتا، اللہ کیسے یہ کرے گا کہ اتنی عقل سمجھ ہر چیز رکھنے والے انسان کو یہ سب کچھ دیا اور پھر اس کو ویسے ہی چھوڑ دے، جانوروں کی طرح گھوم پھر کے ختم ہو جائے. نہیں، وہ سمیٹے گا، پھر پوچھے گا کہ ان نعمتوں کے ساتھ کیا کیا. لیکن انکار کرنے والے
وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء
وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، یہ نا سمجھ کہتے ہیں کب آئے گا وہ وعدہ، کب وہ دھمکی پوری ہوگی. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. قل کہہ دیجئے، انما العلم عند اللہ، بے شک علم اللہ کے پاس ہے. پیغمبر کے پاس علم نہیں ہے قیامت کا. قل انما علمها عند ربی وانما انا نذیر مبین، اور بے شک میں ہوں کھلم کھلا ڈرانے والا، خبردار کرنے والا. فلما رأوه زلفة، پھر جب وہ اس کو قریب دیکھیں گے، سامنے پائیں گے. سیئت وجوہ الذین کفروا، بگڑ جائیں گے، بدصورت اور ناگوار ہو جائیں گے ان لوگوں کے چہرے. کفروا، جنہوں نے کفر کیا. موت کا فرشتہ دیکھتے ہی، قیامت کا دن سامنے آتے ہی، ان کے چہرے بگڑ جائیں گے، شکلیں بگڑ جائیں گی. جیسے کوئی بھی شخص کسی ناگوار حادثے کو، ناگوار منظر کو دیکھتا ہے تو اس کی شکل بدل جاتی ہے. وقیلہ، اور کہہ دیا جائے گا، ھذا الذی کنتم بہ تدعون، یہ ہے وہ چیز جس کو تم پکارتے تھے، جس کی تم دعائیں کرتے تھے، جو تم مانگتے تھے، جس کا تم مطالبہ کرتے تھے. سورہ زمر میں آتا، وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ وَبَدَا لَهُم سَيِّئَاتِ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، وہ سب چیزیں ان کو آ گھیریں گی، وہ سب کچھ سامنے آ جائے گا جس کا آج وہ انکار کر رہے ہیں. قل ارأیتم، آپ کہہ دیجئے، پیغمبر سے کہا جا رہا ہے، ارأیتم، کیا سوچا تم نے، غور کیا تم نے، ان اہلکنی اللہ، اگر ہلاک کر دے مجھ کو اللہ، ومن معی، جو میرے ساتھی ہیں ایمان والے، او رحمنا، یا ہم پر رحم کر دے، فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم، کون بچائے گا، کون پناہ دے گا کافروں کو عذاب علیم سے. کیونکہ یہ بار بار کیا تمنا کرتے تھے، کہ پیغمبر اور ان کے ساتھی ختم ہو جائیں تاکہ ہماری جان چھوٹ جائے. تو انہیں بتایا جا رہا ہے جان نہیں چھوٹے گی، وہ بچیں یا چلے جائیں تمہاری پکڑ لازم ہے. قل هو الرحمن وآمنا به، کہہ دیجئے وہ رحمان، ہم اس پر ایمان لائے ہیں. وعلیہ توکلنا، اور اسی پر ہم نے بھروسہ کیا، اسی پر ہمارا توکل ہے. فستعلمون من هو فی ضلال مبین، بس ان قریب تم جان لو گے کون ہے جو کھلی گمراہی میں مبتلا ہے. دنیا میں اگر پتا نہیں بھی چلتا کسی کو کہ کون سیدھے رستے پہ جا رہا ہے اور کون بھٹک رہا ہے، تو کل موت کا فرشتہ آئے گا تو سب پہ کھل جائے گا کہ ہدایت پر کون تھا اور گمراہی میں کون ڈوبا ہوا تھا. یہ بہت اہم نقطہ ہے، ہم اس پر بھی اپنے آپ کو بارہا چیک کریں کہ جب ہم پر کوئی مشکل آتی ہے، اینی ڈیفیکلٹ مومنٹ، ہمارا فرسٹ ریئیکشن کیا ہوتا ہے، ہمارا پہلا دھیان کدھر جاتا ہے، پہلا خیال کیا آتا ہے کہ ہم کس سے شیئر کریں، کس سے بات کریں. جب تک وہ نمبر ون پہ اللہ سبحانہ وتعالی نہیں آ جاتا نا، تو بات نہیں بنے گی. کیونکہ یہاں پر آیت نمبر 20، امن ھذا الذی ھو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن، کوئی لشکر، کوئی قوت انسان کو اللہ سے نہیں چھڑا سکتی. کہ جب بھی مشکلات آتی ہیں تو ہم عام طور پر کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی اس پہ کبھی اس پہ، اچھا اس سے کہوں، اس سے کروں، وہ کرے، وہ میرے لیے مدد کرے، وہ ساتھ دے، وہ کام آئے. لیکن جب آپ اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ ہی کو پکارتے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو ایک تو یہ کہ فوری طور پر ہلکے ہو جاتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ واقعی وہ مشکل آسان ہو بھی جاتی ہے. ان سے اور بہت سی باتیں کریں، کیوں نہ کریں، ان سے مشورہ بھی لیں، ان سے ڈسکس بھی کریں، ان سے شیئر کریں، وہ سب ٹھیک ہے. لیکن انسٹنٹ پہلا خیال، کوئی بری خبر سنے، کوئی چیز، تو جو ایک ہوتا ہے نا پہلی بات، وہ یہ کہ اللہ ہے نا، اور اللہ سننے والا ہے نا، اور اللہ مشکل آسان کرنے والا ہے، اور وہ کرے گا، وہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ بادشاہ ہے، بیدہ الملک، وہ علی کل شیء قدیر. تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر ایک ایسی انرجی آئے گی کہ آپ پھر سے اپنے آپ کو اس قابل پائیں گے کہ آپ اس چیز کا مقابلہ کر سکیں. اور اس کے ساتھ ہی یہ ہے کہ جہاں تک انسانوں کے ساتھ ڈسکس کرنا اور شیئر کرنا، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن کبھی یہ نہ سمجھیں کہ انسان آپ کے لیے کچھ کر سکتے ہیں. کوئی کچھ نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. قل هو الرحمن آمنا به وعلیہ توکلنا، توکل اصل میں آتا ہے ایمان کے ساتھ ہے، اور اس دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے یہ ہے بہت ضروری. ہوتا کیا ہے، جب ہمیں غصہ آتا ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم دوسروں کے اوپر فرسٹریشن اپنی نکال دیتے ہیں، لیکن اصل چیز کیا ہے، اس وقت اللہ کو پکارنا. یہ جو ایموشنل انڈیپینڈنس ہے، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. ہم عام طور پر دنیاوی اعتبار سے یا مادی اعتبار سے انڈیپینڈنٹ کا سوچتے ہیں کہ خود کمانے لگے، خود اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں، لیکن بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکنامیکلی انڈیپینڈنٹ ہونے کے باوجود بھی ایموشنلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے. تو تو وہ اسی صورت میں ہوتا ہے جب انسان کا ہر غم خوشی رنج کے موقع پر اللہ پہ بھروسہ ہو. یہ قرآن کی خوبصورتی ہے کہ ایک طرف اتنی جلالی آیات ہے اور دوسری طرف بیچ میں الرحمن کی تکرار ہے. قل ارأیتم, کہہ دیجئے کیا غور کیا تم نے, ان اصبح ماؤکم غورا, اگر ہو جائے تمہارا پانی گہرا. غورا کا لفظ غار سے ہے, غار کہتے ہیں کھو کو, نشیبی زمین نیچے کی طرف آنے کو, زیر زمین گہرائی کو یا پہاڑ کے اندر کی گہرائی کو. کہہ دیجئے کہ اگر تمہارا پانی زمین کے اندر اتر جائے, فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ, تو کون ہے جو لائے تمہارے پاس بہتا پانی. یعنی اگر اللہ سبحانہ وتعالی پانی کو زمین کے نیچے اتنا دور لے جائے تو تمہاری ساری مشینیں بیکار ہو جائیں, کوئی بھی اس پانی کو استعمال کے لیے زمین سے پھر نکال نہیں سکتا. یہ اس کی خاص رحمت ہے کہ اس نے پانی کا ایک مطلوبہ یا ضروری لیول رکھا ہوا زمین کے نیچے بھی, اسے محفوظ بھی رکھا ہے, لیکن اس کو ایسا نیچے نہیں کیا کہ انسان اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے. اور ہاں, اگر کسی وقت وہ لے جائے تو تم کچھ بھی نہیں کر سکتے, کچھ بھی تمہارے ہاتھ میں نہیں. تو ایک طرف اس صورت میں اللہ سبحانہ وتعالی کی قدرت, اس کا جلال, اس کی بادشاہت, ہر طرف اس کی عظمت نظر آتی ہے, اور دوسری طرف انسان کی بے بسی, انسان کی کمزوری, انسان کی حقیقت کہ سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے, اور انسان اپنی حیثیت کو پہچان کر وہی معاملہ کرے جو اس سے مطلوب ہے. اور اگر اس نے وہ نہ کیا تو کل اس کو اللہ سے کوئی بھی بچا نہ سکے گا, کوئی بھی چھڑا نہ سکے گا, نہ کوئی ایک انسان اور نہ پوری فوج کی فوج, کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا. اصل قوت کا مالک وہی ہے, جس نے اس کو راضی نہ کیا اس کے لیے سب بیکار ہے. انسان بھی کس قدر احمق ہے, لوگوں کی نظر میں بڑا بننا چاہتا ہے, لوگوں کی نظروں میں اپنی قیمت دیکھتا ہے کہ لوگوں کی نگاہوں میں کیا ہوں میں. اور عربی کا ایک شعر ہے, یظن الناس بی خیرن, لوگ میرے بارے میں اچھا گمان کرتے ہیں, وانا لشر الخلق ان لم تعفو عنی, کہ میں سارے انسانوں میں سے بدترین ہوگا اگر تو مجھے معاف نہ کرے. اگر اللہ کسی کو معاف نہ کرے, وہ کسی سے راضی نہ ہو, تو سارے انسانوں کا بھی چہیتا ہونا اور ان کی نظروں میں بہت اہم ہونا بیکار ہے, انسان کے لیے بے فائدہ ہے. انہوں نے بہت اچھی بات سیکھی کہ دین کی تبلیغ کا کام شروع کہاں سے کیا جائے. یعنی جب ہم دوسروں کو نیکی کی طرف بلاتے ہیں تو ہم رینڈم چیزیں شروع کر دیتے ہیں, کسی کو نماز کا کہنے لگتے ہیں, کسی کو حجاب کا, کسی کو کسی اور چیز کا, لیکن بنیاد نہیں بناتے. پہلا کام کرنے کا کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے اس صورت میں. پہلا کام لوگوں کو اللہ کی پہچان کرانا, اللہ سے جوڑنا, اللہ سے محبت, اللہ کا خوف, اللہ کی عظمت, اللہ کی قدرت کا احساس دلانا. جب انسان اللہ کو پہچان جاتا ہے تو پھر اس کی بات بھی مان جاتا ہے, پھر ماننا آسان ہو جاتا ہے. اور خواہ اپنے بچے ہوں یا دوست ہوں یا کوئی بھی, تو اللہ کا ذکر جو ہے یا اللہ کی یاد یا اللہ کی عظمت یا اللہ کی چھوٹی چھوٹی نعمت, اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ ہر ایک کے سامنے سورت پوری کھول کے پھر آپ اس کو تفسیر کر کے سنائیں اور وہ اس کو اللہ کی پہچان ہو. یہ باتیں آپ کے اپنے دل میں اتری بھی ہوں, پھر آپ کھانا بھی کھا رہے ہیں, تو آپ مثلاً اورنج کھا رہے ہیں, اورنج جو ڈراپ پیکڈ ہوتا ہے, آپ اس کو ہی نکال کے آپ دکھائیں کہ یہ دیکھو اس طرح کا کوئی پیک کر سکتا ہے دنیا میں؟ کوئی فیکٹری ہے جو ایسی پیکنگ کرے؟ کس نے کیا, کہاں کیا؟ اور ایک نہیں, سارے ڈراپس اسی طرح پیکڈ ہیں. تو کتنی نازک جھلی اور کتنی چھوٹی مائنیوٹ سی پیکنگ ہے, اور کتنے آرڈر میں اور کتنے بہترین طریقے سے ان کو وہاں پر فکس کر کے رکھا ہوا ہے کہ وہ, یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا ادھر ادھر ہلتے جلتے تھے. انار کھولیں, اس کی پیکنگ آپ دیکھیں کیسی کیسی لیئرز کے اندر کس کس طریقے سے ان کو کیسے جوڑا ہوا ہے. یعنی ہر روز ایک نئی چیز, ایک نیا اینگل, ایک نئی بات. پانی کا گھونٹی اگر پی رہے ہیں تو آپ اسی پہ ہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ آیت یاد رکھیں جو آخری آیت ہے. بات یہ ہے کہ ہر انسان کو سکون چاہیے یا نہیں, اور یہ دنیا چونکہ ایک ٹیسٹ ہے, ہر شخص آزمایا جا رہا ہے, ہر شخص کسی نہ کسی مسئلے کا شکار ہے, ہر شخص کسی نہ کسی تکلیف یا دکھ میں ہے. اب اگر آپ اس دکھ اور اس تکلیف میں اپنی تبلیغ کا آغاز ایک ایسے نقطے سے کرتے ہیں جس میں اس کو کچھ نہیں مل رہا, تو وہ اس کو کوئی انٹرسٹ نہیں ڈیولپ ہوگا آگے. بہت سے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہم تو لوگوں کو بہت سکھانا چاہتے ہیں, بتانا چاہتے ہیں, ہماری کوئی بات نہیں سنتا. یہ عام طور پر شکایت ہوتی ہے لوگوں کو, کیا وجہ, کیوں نہیں سنتے؟ کیونکہ ان کو فائدہ کوئی نہیں پہنچتا. آپ جو باتیں ان کو بتا رہے ہیں وہ تو ان کے اوپر اور بوجھ ڈال رہی ہیں, آپ تو ان کے اوپر اور ذمہ داریاں ڈال رہے ہیں. تو ان بوجھوں کو جس میں وہ پہلے گرے ہوئے, پہلے ان کو تو اتاریں. اور اس کو اتارنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ ان کے اندر یہ احساس پیدا کریں کہ وہ ان چیزوں کو دیکھنے کے قابل ہوں کہ انہیں ملا کیا کچھ ہے. کیا کچھ ہے ان کے پاس، کیونکہ بعض اوقات ہمارے پاس ہزار چیزیں ہیں نا اور ایک نہیں ہے، تو ہم ہزار بھول کے جو ایک نہیں ہے اس کے غم میں ایسے ڈوبیں گے کہ شکر ادا کرنا بھول جائیں گے. تو پہلی چیز تبلیغ کا جو اہم ترین نقطہ ہے وہ یہ، خود بھی شکر گزار ہوں اور لوگوں کے اندر احساس شکر ابھاریں. اور احساس شکر کہاں سے ابھرتا ہے؟ اللہ کی نعمتوں پر غور و فکر سے. اور جب انسان اللہ کی نعمتوں پر غور و فکر کرنے لگتا ہے تو اللہ کی عظمت اور اللہ کی محبت اور اللہ سے ایک خاص کنیکشن محسوس ہونے لگتا ہے. جب انسان کے دل میں اللہ کی قدردانی آتی ہے تو پھر خود بخود دل کیا چاہتا ہے؟ اس کا ذکر کرنے کو، اس کے آگے جھکنے کو. اور پھر اس سے اگلا مرحلہ کیا آتا ہے؟ اس کے لیے قربانی کرنے کو. پھر اس سے آگے پھر وہ قرب کا لیول بڑھتا چلا جاتا ہے، تاکہ انسان اپنی ہر چیز اللہ کے راستے میں دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ دین کو ایسے سپورٹرز ملتے ہیں کہ جو اپنا سب کچھ اس کے راستے میں دینے کو تیار ہو جاتے ہیں. یہ باتیں ہم پڑھتے ہیں کہ یہ چیز اتنی بڑھ گئی، اتنی پھیل گئی، اتنی زیادہ ہو گئی، اور پھر ہم زیادہ زیادہ کیا کرتے ہیں؟ صرف بیٹھ کے ان کو کریٹیسائز کرتے رہتے ہیں. وہ اپنا کام کریں، آپ کیوں نہیں اپنا کام کرتے؟ صرف کسی کو بلیم کرنے سے یا کریٹیسائز کرنے سے آپ کو تو کچھ حاصل نہیں ہوگا. یہ صرف کمپلینٹ کرنے سے، وہ یہ کر رہا ہے، وہ یہ کر رہا ہے، اس سے دین نہیں پھیلتا، اس سے نفرت پھیلتی ہے، اس سے ریئیکشن ہوتا ہے. کس چیز کی ضرورت ہے؟ کیا کریں گے؟ خواہ اپنے گھر میں اپنے بچے کو بتا رہے ہیں، یا اپنے رشتے داروں کو بتا رہے ہیں، یا مسلمز کے اندر کوئی کام کر رہے ہیں، یا نان مسلمز میں، یا کہیں بھی، کہاں سے شروع کریں گے؟ آغاز کہاں سے ہونا چاہیے؟ اس سے مطلب یہ نہیں کہ کس سے شروع کریں گے، یعنی کس بات سے شروع کریں گے. اللہ کی پہچان، اور اللہ کی پہچان کس سے ہوگی؟ اس کی دی ہوئی نعمتوں سے. اللہ کو انسان اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں سے پہچانتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ اس نعمتوں سے مراد صرف کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہوتی. ایک شخص جو کسی غم میں ڈوبا ہوا ہے، اگر آپ اس کو ایک خوبصورت سین دکھانے کے قابل ہو جائیں تو اس کا غم دور ہو جائے گا نا، وہ خوش ہو جائے گا، اس کا دل بہل جائے گا کہ دیکھو آسمان کی طرف، دیکھو فلاں چیز کی طرف. تو وہ جو پردے پڑے ہوئے ہیں نا، ان کو ہٹانا ہے تاکہ لوگ اس کو پہچان سکے. اور جب اسے پہچاننے لگیں گے تو پھر اس کی محبت سے بھر جائیں گے. اور جب اللہ کی محبت سے دل بھر جاتے ہیں نا، پھر اللہ کے لیے سب کچھ کرنا آسان ہو جاتا ہے. خواہ وہ ذاتی زندگی میں، اپنی عبادت ہو، گھنٹوں آپ نماز میں کھڑے رہے، قرآن پڑھ رہے، آپ تھکیں گے نہیں. خواہ کسی انسان کی خدمت ہو تو آپ نہیں تھکیں گے، نہ آپ احسان جتائیں گے کسی پر. اللہ کے راستے میں چلتے ہوئے جو تکلیفیں آئیں گی ان کے اوپر بھی، مثلاً حضرت آسیہ کے بارے میں آپ کو میں نے سنایا تھا کہ فرعون نے اس کے چاروں یعنی ہاتھوں اور پاؤں پہ کیل ٹکوا دیے تھے، تو وہ مسکرا پڑی. تو شاید آپ کی سمجھ میں بالکل نہ آئی ہو بات کہ وہ کیسے مسکرا پڑی. ایسے بھی کوئی مسکراتا ہے؟ ایک عام انسان کی عقل میں یہ بات نہیں آ سکتی کہ اللہ کی خاطر اتنی تکلیف اٹھانے والا کیسے مسکرا سکتا ہے. کون مسکراتا ہے ایسے؟ جس کو اللہ کی نعمتوں کا احساس ہو کہ اللہ یہ تو چار کیل ہے نا، تو نے تو اتنا کچھ مجھے دے رکھا. جو پھانسی کے پھندے پہ بھی لٹک کے کیا سوچے، اتنا کچھ تو نے دیا، اگر میں جواب میں ایک جان دے دوں تو کیا ہوا، کچھ بھی نہیں دیا. اسی لیے شہید کے بارے میں آتا نا کہ اس کو جان دینے میں ایسی لذت آئے گی، ایسا مزہ آئے گا کہ جب اس سے پوچھا جائے گا کہ اچھا تم کیا چاہتے ہو، تو وہ کیا کہے گا؟ پھر سے زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں. کیونکہ جب انسان کے دل میں اللہ کی محبت بیٹھ جاتی ہے نا، پھر اللہ کے لیے دینے میں مزہ آتا ہے، کچھ بھی کرنے میں مزہ آتا ہے. پھر عبادت ایک پر لطف عمل بن جاتا ہے جب شعور کے ساتھ ہوتا ہے. جو شخص ہر روز رات کو سوتے وقت ان باتوں کو دہرا کے سوئے، پھر کیسے ہو سکتا ہے اس کے دل میں خدا کا خوف پیدا نہ ہو؟ کیسے ہو سکتا ہے اسے اللہ کی پہچان نہ ہو؟ کیسے ہو سکتا ہے پھر اس کے عمل نہ بدلے؟ لیکن اگر ہم اپنے کان اور آنکھیں اور دل استعمال کریں تو، ورنہ پڑھنے والے تو بہت پڑھتے ہیں اس کو. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.